الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
السلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله صلنا الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله شبه 23 ماه مبارك رمضان به احتمال زیاد شب قدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج ماه مبارک رمضان کی 23 شب ہے اور احتمال قوی ہے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہے.
شب توبہ، شب عنابہ، لیلۂ صدقاء، زمان تقدیر، زمان ارتباط با ملکوت در این شب است.
یہ وہ رات ہے کہ جو شب توبہ ہے، شب استغفار ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کی رات ہے. اسی کے اندر تقدیر کے لکھنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ وہی رات ہے کہ جس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے.
طاقت و توان و صبر و مقاومت را به مبارزینی که در مقابل صهیونی ایستادهاند و از جان و مال و ناموس و خاک خود دفاع میکنند عنایت بفرمایید.
آج کی رات میں ہماری جو آرزوئیں، جو تمنائیں، دعائیں خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ خداوند عالم ان مجاہدوں کو کہ جو اس وقت صہیونی استغفار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو ہمت عطا فرمائے، ان کو قوت عطا فرمائے. ہم فلسطین تک اپنی پہنچ اس وقت نہیں رکھتے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے ہمدرد ہیں.
شب عظیم، شب تقدیر، از خدا بخواهیم که مقدرات اونها رو پیروزی بر صهیونیسم جهانی قرار بده.
اور ہم انہی مجاہدوں کے لیے آج کی رات کے جو شب قدر ہے، تقدیر اور مقدرات کے لکھنے کی رات ہے، اس میں خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خدا آج کی رات میں ان مجاہدوں کے لیے تقدیر کر دے کہ وہ صہیونی غاصبوں پر غالب آ جائیں.
شاید ابتداء سخن با این تلیعه خیلی مناسبت ندارد.
شاید اس سراغات سے بات کرنا بہت زیادہ آج کی رات سے آپ کو مناسب نہ لگ رہا ہو،
اما چکونی کہ تکلیف ہے،
لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موضوع پہ بات کی جائے.
خود تکلیف ذمہ میں آورد،
اور خود تکلیف جو ہے، یعنی جو شرعی اللہ کی جانب سے لگائی ہوئی شریعت کے مطابق حکم ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان ذمہ دار ہوتا ہے.
در سرحد تیه جریان شرارت و آدم کشی و ظلم و تجاوز و خونخواری قرار داره.
ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات بپا ہیں مخصوصاً فلسطین کے اندر، وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، خون ناحق زمین پر بہ رہا ہے، تجاوزات کیے جا رہے ہیں.
در طرف دیگر مظلومیت و مقاومت و ایثار و شہادت و دفاع،
اور اس کے مقابلے میں جو خط بنا ہوا ہے وہ ایثار کا، فداکاری کا، مجاہدت کا اور مظلومیت کا راستہ ہے.
و در خط سوم مثلثی شوم از یک جریان عبری عربی غربی ترکیب شده.
اور تیسری طرف بھی ایک اور خط موجود ہے کہ جس کے اندر ایک ٹرائنگل ہے، ایک مثلث ہے، اس مثلث کے تین کونے ہیں جس میں ایک طرف عبری ہیں، دوسری طرف عربی ہیں اور تیسری طرف غربی ہیں،
کہ مجموعه اضلاع مثلث را خونخواری و جنایت و بیغیرتی و شیطنت قرار میده.
اور اس کے جو ٹرائنگل جو بنا ہے، مثلث بنا ہے، اس کے تینوں اضلاع کے اندر خونخواہی ہے، وحشیگری ہے، جنایت کرنا ہے.
بعضی از آقایونی که از سردمداران بعضی از سازمان ها هستند، از بعضی از این اضلاع خواسته بودند به میدون بیان به اقدامی بکنند.
بعض لوگ که جو اپنے ناموں سے مشہور ہیں یا ان کے ناموں کے ساتھ مشہور ہے کہ جی وہ دنیا میں عدل و انصاف اور امنیت کی بات کرنے والے ہیں، انہوں نے اتنی اضلاع کے کچھ ارکان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے، کچھ کیجئے،
کہ بیائی سردمداری کنیں دفاع از فلسطین،
اور ان سے کہا کہ آؤ سرداری کرو اور آنے کے بعد جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دو، ان کی حمایت کرو.
میں بین آقائی کے چنین درخواستی کردم کرده است میگویم پدر جان، برادر جان، خواب رو میشود بیدار کرد.
میں اس شخص کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ جس نے ان لوگوں سے، یعنی ان عربیوں سے یا ان اضلاع سے جو تین بتایا آغا نے، کہ ان سے درخواست کی کہ آؤ کچھ کرو فلسطینیوں کے لیے، میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو جو سو رہا ہو اسے تو بیدار کیا جا سکتا ہے،
کسی خود رو بے خواب زدہ است نمی شود بیدار کرد،
لیکن جس نے اپنے اوپر نیند کو تاری کیا ہوا ہو یا ایسا ظاہر کر رہا ہو کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے، وہ سو رہا ہے، بے خبر ہے، اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا.
امیدوارم ان برادران بر این نکته واضح وقوف پیدا کنند.
امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بہت ہی واضح سی بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی نیند کا شکار ہیں کہ جس میں خود بیدار نہیں ہونا چاہتے، سب لوگ اس کو سمجھ پائیں.
انشاءاللہ شیعہ در پاکستان روز قدس دفاع خودش رو ابراز کنه،
اور انشاءاللہ جو یوم القدس کا جو دن آ رہا ہے 26 ماہ مبارک رمضان کو، جو جمعہ کا دن ہے، اس دن پاکستان میں شیعیان علی ابن ابی طالب قدس اور فلسطینیوں کی نسبت اپنے دفاع کا اظہار کریں گے. احتمال قوی ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے.
ما برای ورود به مبحث لیلہ قدر یہ مقدمه رو تقدیم می داریم،
اور ہم اپنی گفتگو میں وارد ہونے کے لیے ایک مقدماتی بحث کریں گے.
خوب دقت بشود، انشاءاللہ مفید فائدہ باشد.
انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے ان عرائض کو سنیں گے تو آپ کے لیے مفید ہوں گے.
ہمیں شما شنیده اید که عالم مظهر خدا،
یہ جملہ، یہ نقطہ آپ سب کے اذہان میں ہے، آپ سب سنتے ہیں اس چیز کو کہ عالم، یہ کائنات خدا کا مظہر ہے.
ان تعبیر کو امام رحمت اللہ علیہ زیاد به کار می بردن، عالم مظهر خدا، محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنید.
اور اس جملے کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی تقاریر میں بہت مرتبہ استعمال کیا ہے. آپ فرماتے تھے کہ یہ عالم، یہ کائنات محضر خدا ہے، محضر خدا میں یعنی خدا کے حضور گناہ نہ کرو.
ہمیں موجودات عالم در محضر اویان و احاطه قیومیه دارد بر همه موجودات.
کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ خدا کے سامنے حاضر ہے، اور خداوند عالم کا اس کے اوپر احاطہ قیومیت ہے.
آیات دلالت میکنند بر این مسئله خوانده نمیشود.
وہ آیات کے جو دلالت کر رہی ہیں اسی مسئلے کی جانب کہ خداوند عالم احاطہ رکھتا ہے ہر شے، تو اس پہ ہم تلاوت نہیں کریں گے، وقت کم ہے.
اجمالاً رو بدانید کہ ما ہمیں در محضر ہوئی،
اجمالی طور پر بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب خدا وند عالم کے سامنے حاضر ہیں.
بدانید کہ پیغمبر اکرم و ائمه طاہرین ہم عالم محضر ہیں،
اور یہ بھی جان لیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ اطہار کے سامنے بھی یہ عالم حاضر ہے، موجود ہے.
یعنی عمل من، عمل تو، عمل دیگران، ہمیں و ہمیں بے مرعا و منظر نبی اکرم و ائمہ طاہرین،
اور میرا عمل، آپ کا عمل، ہم سب کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، ان کو دکھائی دیے جاتے ہیں.
فَقُرِتْ مَلُوْ
قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنے عمل کو، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم اپنے اعمال کو انجام دو اور تمہارے اعمال کو بہت جلد خداوند عالم دیکھے گا، اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے۔
بعد از روایات ہم سفارش شده است میخوای گناہ بکنی جای گناہ بکن کہ محضر اون نباشه،
اور اسی طرح روایات میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا کہ کہا گیا کہ اگر گناہ کے طالب ہو چاہتے ہو گناہ کرو تو اس جگہ چلے جاؤ جو خدا کے محضر میں نہ ہو، خدا کے سامنے نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے کی طلب ہے تو اس جگہ پہ جاؤ جہاں خدا نہ ہو۔ غیبت کرنا چاہتے ہو کسی کی تو اس جگہ جاؤ جہاں خدا نہ ہو۔ کسی کی توہین کرنا چاہو تو اس جگہ کرو گے جہاں خدا نہ ہو۔ کائنات میں کوئی نقطہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی نقطہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خداوند عالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔
امام زمان سلام اللہ علیہ کے شیخ مفید ہے،
شیخ مفید کو امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے خط لکھا، اس میں ذکر ہے
فرمود ما شما را از دیدگاه خودمون دور نمی کنیم، ما مواظب شما،
امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دیتے، اوجھل نہیں ہونے دیتے، ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں، ہم تمہارا خیال رکھتے، دیکھ بھال کرتے ہیں۔
حیام امام زمانہ، یعنی
یہ امام زمانہ کا پیغام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اور آپ امام کے سامنے حاضر ہیں ہر وقت۔ یعنی ہم اور آپ امام کے سامنے سے کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، اصل سوال یہ کہ کیا میں اور آپ بھی امام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں یا نہیں، ہیں یا نہیں؟
ببینید من خودم ایک جائی بودم، دیدم آقای داره سخنرانی میکنه، یا آقای موبایلش دستش بود، هی بازی میکرد، شاید یک روب بازی میکرد با این موبایل، از این طرف و با اون طرف میرم، اصلا متوجه نمیشه این آقای که منبره داره چی میگه۔
آقا فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں موجود تھا کہ جہاں ممبر پہ بیٹھ کر ایک عالم تقریر کر رہے تھے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص تھا جو اپنے موبائل پہ لگا ہوا تھا، تقریباً 10-15 منٹ جو ہے وہ اپنے موبائل پہ ہی کچھ نہ کچھ کرتا رہا، اور اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص کیا کہہ رہا ہے۔
یہ حضور نہ دارا،
توجہ سے سنیے گا کہ یہ اس عالم کے محضر میں آیا ہوا ہے، یعنی اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اسی لمحے کہ جب وہ موبائل پہ کھیل رہا ہے وہ اس عالم کے سامنے موجود نہیں ہے، حضور نہیں رکھتا وہاں،
سر کلاس می رہا اما موبائل رو در میاره، مشغول کار، ایک ساعت میگذره متوجه نمیشه استاد چی گفت۔
یا اسی طرح طالب علم افراد بعض اوقات اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، موبائل ساتھ لے جاتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ٹیچر نے کیا پڑھا دیا۔
استاد ہیں، کلاس ہیں، محضر ہیں،
استاد موجود ہے، کلاس موجود ہے، استاد کا محضر موجود ہے،
اما شاگرد حاضر نہیں،
لیکن یہاں شاگرد حاضر نہیں ہے۔
مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی رفته بود نماز جماعت آقای،
آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد ایک جگہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے گئے،
بعد بهش گفته بودیدم سه بار در محراب نبودی کجا رفتی،
اور جب امام جماعت نے نماز پڑھائی تو پھر آقا شاہ آبادی نے اس امام جماعت سے کہا کہ تم 3 مرتبہ غائب ہو گئے تھے، کہاں تھے تم؟
نماز محضر خداست، اما نماز گزار بعضاً غائب میشه،
نماز کے لیے بھی میں اور آپ آتے ہیں خدا کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اکثر اوقات ہم نماز سے غائب ہوتے ہیں۔
گفته با خانم هم حرم شده و 3 بار در نماز یاد افتادم که اونجا چی جوابش رو بدم،
امام جماعت نے بیان کیا کہ چونکہ میں جب آ رہا تھا تو میرا اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، نماز کے دوران 3 مرتبہ میرا ذہن گیا کہ واپس جا کے کیا بیان کرنا ہے۔ کیا کریں کہ ہم ہمیشہ خدا کے سامنے حاضر رہیں، کیا کرنا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ حضور کی کیفیت رہے؟ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے کہ ہم حاضر نہیں ہوتے۔
حاضر
آج کی رات ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے تاکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ پروردگار ہم آج آئے ہیں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں. شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے اندر مکمل حضور قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ ہمیں آیا جاتا ہے. خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر رہیں, حضور قلب کے ساتھ بیٹھے, ہمارے خیالات ادھر ادھر نہ جائیں. شب قدر کو اسی لیے ہمارے لیے بنایا گیا کہ ہم اپنے آپ کو حضوری کیفیت میں لا سکیں اور حاضر ہو سکیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں حضور پیدا کر سکیں تو اس حضور کے کچھ آداب ہیں.
آداب حضور در محضر الہی در قرآن آمده.
قرآن کریم نے ان جانب ان باتوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جس سے ہم خدا کی بارگاہ میں حضور پیدا کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یہ نکات موجود ہیں.
در زیارت ادب حضور آمده.
زیارتوں میں ہمیں زیارت ناموں کے ذریعے سے ہمیں حضور کا ادب سکھایا گیا ہے.
ادب حضور اہل معرفت نقل شده.
اہل معرفت کا جو حضور ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. اور اسی طرح ذکر ہوا ہے کہ ملائکہ الہی انسان کامل کے سامنے کیسے حاضر ہوتے ہیں.
برائے حضور آدابی میخواہیم.
بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور پیدا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے کچھ آداب ہیں.
پیغمبر اکرم برائے حاضر بودن در محضر ادبی را رعایت کرده.
پیغمبر اکرم نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ایک ادب کا خیال رکھا.
وہ جو
ادب خاص تھا کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھایا وہ بندگی ہے.
بندگی است کہ ادب حضور در محضر خدا رو ایجاب می کنه.
بندگی کے ذریعے سے انسان خدا بند عالم کے حضور پہنچ سکتا ہے.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبودیت است ادب حضور در محضر الهی.
جس طرح سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بیان کیا کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی, تو یہاں پہ بھی بندگی کا تذکرہ آیا کہ بندے تھے تو خداوند عالم کے حضور پہنچے.
حاضر باشی باید عبودیت پیدا.
بس اس آیت کے ذریعے ہم سب کو پیغام دیا گیا ہے کہ اے انسان اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حضور پیدا کر سکو, حضور اس کے یہاں پا سکو, تو اس کے لیے عبودیت اپنے اوپر طاری کرو.
ہر مرتبے عبودیت رو پیدا کردی به همون مرتبے می توانی حاضر ہو.
جتنا کسی کی عبودیت اور بندگی کا درجہ ہوگا اتنا ہی وہ خدا کے حضور حاضر ہوگا.
حاضر
کبھی بھی کوئی بے ادب شخص بارگاہ تک رسائی نہیں رکھ سکتا, حضور نہیں پیدا کر سکتا.
حضور حاضر نبودن
اگر کوئی بے ادب ہو تو یقینی طور پہ وہ حاضر نہیں ہوگا, غائب ہوگا.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. نو مقدمات ہم بن بڑے ہر
بھی یہ اب تک کی گفتگو ہماری مقدماتی گفتگو ہے, ہم کچھ اور نکات کی طرف جانا چاہتے ہیں.
یا تشرف جناب موسی کلیم به کوه طور.
یا اسی طرح ہم دوسری جگہ قرآن کریم میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے تشرف یا ان کے حضور یابی کو بیان کیا گیا ہے.
ان سے وقتی میرے برا وادی طور
جب حضرت موسیٰ وادی طور پر جاتے ہیں.
فخلان علی انکا بالواد المقدس طوا. ورود به این وادی ادبی
اب جب حضرت موسیٰ کا ذکر آیا تو وہ خدا کے حضور پہنچے تو ان کو قرآن کریم نے بیان کیا، اللہ کی جانب سے حکم ملا کہ فخلعن علیک، ظاہراً آپ اپنے جوتوں کو مثلاً اتار دیجئے کیونکہ آپ ایک انتہائی مقدس وادی میں وارد ہو چکے ہیں۔ یعنی خدا بیان کر رہا ہے کہ اگر تم طور کی وادی میں اللہ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو تو اپنے جوتوں کو اتار کراؤ۔
البته بعضی‌ها یه معنای باطنی هم برای آیه کردن،
بعض علماء یا مفسرین نے اس آیت کا ایک باطنی نکتہ بھی نکالا ہے۔
جناب موسیٰ هنوز علاقه زن و بچه در دل داری،
یعنی جو بیان کیا گیا کہ اپنے جوتوں کو اتار کراؤ، اس سے بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تمہارے دل میں تمہارے بچوں اور بیوی کی محبت موجود ہے، اس کو باہر رکھ کراؤ۔
سے عدد تشرف امت اسلامی به محضر نبی اکرم،
یا اسی طرح تیسرا نقطہ بیان کیا گیا کہ جب رسول اکرم کے سامنے امت اسلامی کے تشرف کی بات یا حضور یابی کی بات آتی ہے،
ادبی دارہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض۔
تیسرا نقطہ کہ ایک ادب سکھایا قرآن کریم نے اور رسول اکرم کی بارگاہ میں حضور یابی کے لیے ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آؤ تو کیا کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اور ایک دوسرے کے اوپر چلاؤ نہیں جیسے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج کی رات خداوند عالم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، ہمیں بھی پہنچنے کے لیے ایک راستہ دکھایا گیا ہے جسے مولا علی نے ہمارے سامنے کھولا ہے، حضور فرشتگان ما حاضر بشیم کہ اگر ہم امام علی علیہ السلام کی اس بتائی ہوئی تاکید پر عمل کریں تو پھر یہ ہوگا کہ پھر فرشتے ہمارے پیچھے آئیں گے، ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے حضور کے لیے لے جانے کے لیے۔ اگر عبادت کے اگر عبادت میں ادب کا خیال رکھا گیا تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر فرشتے ہمارے لیے آتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جو راستہ ہمیں دکھایا وہ کیا ہے، مولانا ارشاد فرمایا جان لو، امام علی نے ارشاد فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے خداوند عالم فتنوں سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ مہیا کرتا ہے، اور اس کو اسی تقوی الہی کے سبب ایسا خدا نور عطا فرماتا ہے کہ وہ تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھتا ہے کہ اس دنیا میں پھر اس کو کیا ملتا ہے، پھر یہی شخص جو تقوی الہی اور ان آداب کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس عالم میں، یعنی عالم محشر میں فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
یکی از آداب زیارت خدا برا ماها
ہمارے
تشرف ماها به محضر نماز خوندن،
ہم جیسوں کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ تک رسائی کے لیے اور اس کی بارگاہ میں حضور یابی کے لیے ایک راستہ خود نماز کو قرار دیا گیا ہے۔
برا ہر وضوعی که شما میگیرید بخیادتون باشه اینا رو، اینا تعارف نیستا،
یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تکلفاتی گفتگو نہیں ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا۔
روایات اس کے لئے بمانی کہ چگونے ما بس طرف قرب اللہ و حضور در محضر بروی،
یہ روایات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم کس طرح خداوند عالم کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے حضور پہنچ سکتے ہیں۔
اگر قربت حقیقی داشته باشیم، ادب حضور در نماز رو بخواهیم بیاموزیم،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز خدا کی محضر میں قبول ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ادب کو سیکھ سکیں جس کے ذریعے سے خدا کے حضور میں پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے
از ہر قطرے از آب ملوی شما فرشتے ظہور میکنے.
روایت بیان کر رہی ہے کہ جب ایک مومن وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو اس کے وضو کے ہر قطرے سے فرشتے وجود میں آتے ہیں جو تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اور تقدیس کرتے ہیں.
آداب ورود میں نماز ہے، آداب ورود میں درگاہ الہی ہے،
خدا کی بارگاہ میں جانے کا یہ ادب ہے.
ہمیں نمازی کہ ما او رو یہ قدری سبک بشماریم،
یہ وہی نماز ہے کہ جس کو ہم معمولاً اہمیت نہیں دیتے، ہلکا سمجھتے ہیں،
چون نمیدونیم چه خبر ہے،
چونکہ ہمیں اندازہ نہیں کہ نماز کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے.
جوان ها مواظب نمازتون باشون، نماز اول وقت.
عزیز نوجوانوں، نماز کی محافظت کرو، حفاظت کرو، اول وقت نماز کو اہمیت دو.
روز یک ساعت در محضر خدا حاضر باشید،
ہر روز کم سے کم ایک گھنٹہ خدا کے حضور پیدا کرو.
وضوئی بگیرید برای حضور در محضر.
خداوند عالم کی بارگاہ میں وضو کرو، با وضو رہو تاکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر رہ سکو.
نمیخوای در محضر خدا حاضر بشی؟
کہ آپ کے دل کی تمنا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر رہ سکیں؟
یادت باشه میخوای در نماز به محضر خدا بری.
آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ذہن میں یہ رہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں.
درون محضر میخوای حاضر بشی،
آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں.
ورود به این محضر ادبی داره،
اس حضور کے لیے، حضور یابی کے لیے ایک ادب بتایا گیا ہے. ایک ایسا وضو کرنا کہ جس سے انسان تقرب حاصل کرتا ہے خدا کا.
اگر ایک وضو متقربانه ای که مقدمه حضور در محضر حق داشته باشی، از هر قطره او ملائکه ای خدم.
بس اگر آپ وضو کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں کہ میں اس وضو کے ذریعے سے خداوند عالم کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو پھر اس وضو کے ہر قطرے سے فرشتے وجود میں آئیں گے جو تسبیح و تقدیس کر رہے ہو.
روزی حضرت مولا امیر المومنین طبق نقل امام صادق سلام الله علیه به محمد ابن حنفیه گفت بیا بابا میخوام یادت بدم چیزی رو.
امام صادق علیہ السلام کی نقل اور روایت کے مطابق ایک دن امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد حنفیہ کو بلایا اور کہا میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ پانی کی مشق لے کر آؤ.
حضرت شروع کردن به وضو گرفتن.
امام علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کے سامنے وضو کرنا شروع کیا.
با مقدعیه که در مقدمه وضو هست،
ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو وضو شروع کرنے سے پہلے بیان کی وارد ہوئی ہیں.
از وضو خلاص شدن
اور اس کے بعد امام علی نے وضو مکمل کر لیا.
بعد فرمود جوان ها، خانم ها، آقایان خوب گوش کنی.
جوانوں، خواتین، حضرات، سب بہت توجہ سے سنیں ان باتوں کو.
حالا مولا وضو گرفته، محمد بن علی نگاہ میکنے.
مولا علی علیہ السلام نے وضو مکمل کیا، محمد حنفیہ ان کو دیکھ رہے ہیں.
گفت یا محمد من تولع مثل وضو، هر کس مثل وضوی من وضو بگیرد.
امام علی نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے محمد، جو شخص بھی میری طرح سے وضو کرے.
وقال مثل قولی، سخنی بگوید مثل سخن من، یعنی ادیر و مرامرات.
اور جو میں نے پڑھا اس کو پڑھے، وہ دعائیں جو وضو کے لیے بیان ہوئی تھی ان کو مولا نے پڑھا، کہا جو پڑھے جیسے میں نے پڑھا.
خلق الله تبارک و تعالی من کل قدرة ملک یقدسه و یسبحه و یکبره، خدا ملائکه رو خلق میکنه از هر قطره که خدا رو تسبیح میکنن، تقدیس میکنن، تکبیر خدا میگن.
امام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی میری طرح کا وضو کرے اور جو کچھ میں نے پڑھا اس کو پڑھے، تو خداوند عالم اس کے وضو کے ہر قطرے، پانی کے ہر قطرے سے ملائکہ کو خلق کرے گا جو اس کی تقدیس کریں گے، تسبیح کریں گے، اس کی کبریائی کو بیان کریں گے.
سب اللہ عز و جل ثواب ذلک لهو الى یوم القیامه. خداوند ثواب این تقدیس این ملائکه رو، تسبیح این ملائکه رو بر این آقایی که یک وضوع گرفته، وضوع امیر المؤمنینی.
پھر امام ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضوع کرے گا تو پھر خداوند عالم اس وضو کرنے والے کے لیے ثواب لکھے گا کہ جو ثواب قیامت تک کے لیے ہوگا.
چرا؟ چون داره کاری میکنه، مقدمه ای رو میاره که اون مقدمه، مقدمه حضور اوز در محضر خداوند تبارک و تعالی.
کیوں اس کا اتنا اجر و ثواب ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے شخص کہ جو مقدمہ ہے، ابھی شرط فراہم کر رہا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں حضور یابی کے لیے. لہذا ہم کو اسی لیے سکھایا گیا کہ جب بھی نماز میں آنا، نماز پڑھنا چاہو، کوشش کرو کہ تمہاری نماز مسجد میں ادا ہو.
خونه خدا این از اینجا باید نام خدا برده شود،
چونکه خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا کہ خدا نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ مسجد کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہو. اور یہی گھر یعنی اللہ کا گھر ہے مسجد کے، جس سے اللہ کا ذکر اونچا ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے.
متاسفانه خانم ها رو از ثواب جماعت محروم کردن.
افسوس کی بات یہ ہے، مخصوصا ہماری اس کی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، کہ یہاں خواتین کو جماعت کے ثواب سے محروم کیا گیا ہے.
بابا اگر گفتن لا جمعت ولا جماعت، معنیش رفع وجوب است، یعنی واجب نیست. معنای روایت رو بفهمید بعد فتوا بدید، نه فتوای جاهلانه.
بعض افراد کی طرف سے، بعض افراد کی طرف سے کہا گیا کہ مثلا جماعت میں خواتین کی شرکت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ مثلا نماز ہوتی ہے. یہ صرف وجوب کو ہٹانے کے لیے روایت نے بیان کیا، یا اس وقت کے لیے کہ جب زمانہ جو ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جمعہ واجب ہوگا تب یہ آیت، یہ روایت اپنا مصداق پیدا کرے گی. ایسا نہیں ہے.
رفتن به مسجد برای خواندن نماز که حضور در درگاه الهی، با اون مقدمه وضوعی که گفته بودیم، یہ ادب داره.
بس اب اگر نماز جماعت کے لیے ہم جاتے ہیں، مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو اس جماعت کو قائم کرنے کے لیے جو بنیادی قدم اٹھاتے ہیں وہ وہی وضو ہے، اسی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں.
کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، بہترین لباس رو بپوشید، بہترین عطر رو بزنید، آیا بہترین عطر رو بزنید، بہترین زینت رو هم داشته باشید. چرا؟ چون میخوایی کجا بری؟ حضور در یک محضر.
اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت نماز گزاروں سے، مخصوصاً مؤمنوں سے کہتی ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بہترین لباس پہن کر آؤ، بہترین خوشبو لگا کر آؤ، بہترین زینت آرائش کر کے آؤ، کیونکہ تم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو کہ جو تمہیں قبول کرنے والا ہے.
وصول به نفس مطمئنه و رفتن به اون جوار، اون هم یه ادب داره،
اس کا بھی اپنا ایک ادب ہے خداوند عالم کی بارگاہ تک رسائی کا، اس تک پہنچنے کا، اس کی نزدیکی، اس کے قرب کا ایک اپنا راستہ اور ادب موجود ہے.
ان چیئے مرضی و راضی بودن نفس ہے، بلے اپنے وہ ادب این مرحلہ،
اپنے نفس کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کا بھی ایک ادب ہے، اور وہ انسان کے نفس کا راضی و مرضی ہونا ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ آئیت النفس المطمئنہ، وہ والی آیت کہ اب تم خدا کی بارگاہ کی طرف آؤ جس میں تمہارے رب تم سے راضی، تم مجھ سے راضی.
آیت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اما ادبی دارد، ادبش اینه راضیت هم مرضی.
یعنی ہر نفس کے لیے بیان کیا گیا کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، پلٹو، لیکن اس پلٹنے کا بھی ادب ہے، وہ یہ کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی. یہاں تک کہ ہماری پوری گفتگو مقدماتی تھی
برای امشب،
آج کی رات کے لیے
ادب حضور،
آج کی رات کے لیے ادب حضور کیا ہے، ہم کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ نقطہ ذہن میں رہ کے پوری کائنات خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے حاضر ہے، محضر خدا ہے، اور ہم اس محضر میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے، غائب نہیں ہونا چاہیے. ملائکہ توجہ سے سنیے ان نکات کو، ملائکۃ اللہ بھی جو آج زمین پر آ رہے ہیں وہ بھی کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں.
برای این کار، یعنی برای پرمش و خضوع و تواضع و اطاعت ملائکه، خدا یه موجودی خلق.
خداوند عالم نے فرشتوں کی اطاعت کے لیے، ان کے رکوع، ان کے خشوع، ان کے جھکنے کے لیے ایک موجود کو خلق کیا ہے.
این موجودی که خلق کرده اسمش نه بشر است نہ انسان نہ آدم.
خدا نے اس موجود کو جو خلق کیا کہ جس کے سامنے یہ فرشتے جھکتے ہیں، اس کے سامنے خشوع کا اظہار کرتے ہیں، اس کا نام نہ تو آدم ہے، نہ بشر ہے، نہ آدم ہے، نہ انسان.
نام آسمانی او در ملاء اعلام وقتی که خدا میخواد ابراز کنه با این جمله انی جاعل فی الارض خلیفه، او خلیفۃ الله است، نام او در آسمان ها خلیفۃ الله است، نام آدم و بشر و انسان مال زمینه.
پس خداوند عالم نے اس ہستی کو جو اس کو خلق کیا کہ جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں، خداوند عالم نے اس کو ملائکہ اعلی میں خلیفۃ اللہ قرار دیا. خداوند عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آدم، انسان، بشر، یہ نام زمین کے ہیں.
حالا چند تا سوال میخوام بکنم،
کچھ سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
این حقیقتی که خلیفۃ اللہ که فرشتگان در شناخت او عاجزند و ملائک از خلقت او به وحشت افتادند، چه موجودی؟
سوال یہ ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے، کیسی ہستی ہے کہ جس کی شناخت سے فرشتے بھی عاجز ہیں، اور اس کی آفرینش یعنی اس کی خلقت کے وقت فرشتے بھی وحشت و اضطراب کا شکار تھے. اسی عاجزی کی دلیل یہ ہے کہ جب آج بنایا جا رہا تھا یہ خلیفہ الہی، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا تو اس کو بنا رہا ہے زمین پر اپنا خلیفہ کہ جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، اس کے اندر خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں.
ان موجود چیز،
یہ کون ہے،
چیز
حقیقت کیا ہے اس کی،
چجور میتونیم بشناسیم،
ہم کس طرح اس حقیقت، اس موجود کی، اس ہستی کی حقیقت کو پا سکتے ہیں.
این سوال رو
دوسرا سوال
ببینید، این سوالات تو ذہنتون باشه، یہ موقعی سوال کنی،
یہ سوالات آپ کے ذہنوں میں رہیں، آپ لوگ سوال پوچھا کریں، سوال ذہن میں آتے رہیں. آپ کے
امام زمان
میں آپ کے سامنے ایک ایسا راستہ رکھ رہا ہوں کہ جس میں آپ کو سمجھ میں آئے کہ سوال کرنا چاہیے، کیسے سوال کریں تاکہ ان سوالوں کے ذریعے سے امام عصر کو پہچان سکیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ انسان کامل کون ہے.
پس یک
بس پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی ہستی ہے، کون سی موجود ہے کہ جس کی شناخت سے فرشتے بھی عاجز تھے، اور اس کی خلقت کے وقت فرشتوں میں بھی ایک وحشت و اضطراب کی کیفیت تھی.
دو، ان موجود چیز،
دوسرا سوال کہ موجود کون ہے،
در ساحت علم او زانو به زمین زدن.
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسی ہستی ہے کہ جس کے علمی احاطے کے سامنے، علمی منزلت کے سامنے تمام فرشتے بھی جھکنے پر، تسلیم ہونے پر مجبور ہو گئے.
و در مقابل او پیشانی خضوع و خشوع بر زمین سایده،
اور اس کے سامنے، اس کے علم کے سامنے اپنے خشوع اور خضوع کے سامنے ساتھ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا.
و او معلم ملائکه می شود،
اور وہ فرشتوں کا استاد قرار پایا. اور فرشتے اس کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے اور اس نے فرشتوں کو سکھایا. وہ جو آیہ کریمہ ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ ہم نے آدم کو اسماء تمام اسماء کا علم دیا, پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم بتاؤ اگر بتا سکتے ہو, تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں.
برادران اہل سنت بھی سوالوں کا جواب دیں,
اہل سنت برادروں برادران کو بھی ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے,
باید جواب بدیں,
ان کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب ہونا چاہیے.
درخواست عاجزانہ این است کہ در این سوالات دقت کنند.
میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ آپ اور اہل سنت برادران بھی ان سوالات پر توجہ کریں.
پدیده الہی چگونه خلقی که خدا خدا او را در امر خضوع شریک خود قرار.
یہ کیسی ہستی ہے کہ جس کی خلقت اتنی عظیم ہے کہ خداوند عالم نے خاضعیت کے میدان میں, خضوع کے میدان میں اس کو اپنا شریک قرار دیا ہے. یہ کون ہے؟ کیا امریکی صدر اوباما ہے کہ جس کے سامنے خضوع ہونا چاہیے؟ کیا اسرائیلی صدر نتنیاہو ہے وزیر اعظم؟ یا عربی ممالک کا تعلق رکھنے والے فلاں افراد ہیں؟ کون ہے کہ جس کے سامنے خضوع کرنا چاہیے؟
خدا به ملائکه گفته در مقابل اینا خضوع کنید.
کیا خدا نے یہ کہا کہ یہ اولیاء امر ہیں ان کے سامنے خضوع کرنا چاہیے؟
این چه موجودی که خداوند او را در امر خضوع ملائکه شریک خود قرار
دیا. یہ کون سی ہستی ہے, کیسی ہستی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے خضوع کے لیے اپنا شریک قرار دیا ہے؟
امر کرده ملائکه را که تعظیم کنند, خضوع کنند, خشوع کنند.
اور اس کے سامنے خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس ہستی کے سامنے جھک جائیں, خضوع و خشوع کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئیں.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ.
قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کرے تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے.
او کی کہ عرش و ملک و فلک مأموراً بدو خدمت کنند و در خدمت او باشند.
وہ کون ہے کہ جس کے لیے عرش و فرش ملک و فلک سب کے سب اس بات کے ذمہ دار ہیں اور مأمور ہیں کہ اس کے سامنے اس کی خدمت کریں؟ خداوند عالم یقیناً ہر عیب سے پاک و منزہ ہے.
در این موجود شریف چه دیده؟
اس شریف اس باشرافت موجود و ہستی میں اس نے کیا ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کو اپنی خلقت کے ہاتھوں سے تیار کیا ہے؟ جس کے بارے میں اپنی نسبت خدا نے بیان کیا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کی خلق کیا ہے.
قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی.
اور جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو خداوند عالم نے اس سے یہی کہا کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا اس چیز کے سامنے سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟
استکبرت ام کنت من العالین.
تم نے استکبار کیا ہے یا تم اونچے عہدے والوں میں سے ہو؟
این چه موجودی که امانت الهی را بر دوش کشیده؟
یہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے اللہ کی امانت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا؟
آسمان و زمین نه او باید بر دوش کشیده.
ایسی امانت کہ جس کو اٹھانے سے آسمان اور زمین نے انکار کر دیا مگر اس نے اٹھا لیا.
کہ انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا.
کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین کے سامنے پیش کیا تو ان دونوں نے انکار بھی کر دیا اور ڈر بھی گئے اور اس کو آگے بڑھ کر انسان نے اٹھا لیا کہ انسان یقیناً ظالم و جاہل. وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے اندر تمام انسانی کمالات موجود ہیں, وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے اندر ولایت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، رسالت ہے. کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ان سوالوں کو ذہن میں ڈال کر اس ہستی کو پہچاننے کی کوشش کی جائے.
اینو هم بهتون بگم، یادتون باشه سجده بر آدم، سجده بر شخصیت حقیقی یا بر شخص حقیقی اون نیست، سجده بر شخصیت حقوقی اون، یعنی خلیفت الله.
ذهن میں رہے کہ جو خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا جناب آدم کے سامنے، یہ جناب آدم کے شخص کو سجدہ نہیں کروایا تھا ان کی، بلکہ ان کی حقیقت کو، ان کی شخصیت کو سجدہ کروایا تھا کہ جو خلیفۃ اللہ ہی سے تعبیر ہے.
خوب سوال، آیا سجدہ ایک سجدہ بود؟
سوال یہ ہے کہ کیا وہ سجدہ ایک سجدہ تھا جو کروایا گیا تھا؟
تمام شد،
اس کے بعد پھر ختم ہو گئی بات؟
نہ، سجدہ ہے و انسان کامل ہم ہے.
نہیں، بلکہ وہ سجدہ آج بھی جاری ہے اور انسان کامل بھی موجود ہے کہ جس کو وہ سجدہ کروایا گیا.
سجدہ ملائکہ الان ہم ہے،
آج بھی وہ فرشتوں کا سجدہ موجود ہے.
ان قلوب نیس ادلہ برش قائم،
یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ مبالغہ نہیں ہے، غلوف نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں. یہ قرآن کریم کو سمجھنا اس کی حقیقت کا اظہار ہے. یہ
یادتون باشه ارتباط با عالم بالا و زمین قطع نشده.
ذہن میں رہے آپ کے کہ عالم ملکوت، عالم بالا اور اس زمین کا تعلق آپس میں منقطع نہیں ہوا ہے.
این معنیش نیست که تشریعی در کار، نه،
یہ اس معنی میں بھی نہیں ہے کہ زمین پر چونکہ شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں.
بعضی از آقایون خیال کردن این حرفایی که ما میزنیم یعنی یک شریعتی مضافه بر شریعت آمده، نه.
یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے مقابلے میں ایک اور شریعت کی بات کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ذہن میں رہے، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ آج بھی آسمان و زمین، یا یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آج بھی زمین و آسمان کا ربط باقی ہے، ربطہ ٹوٹا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اور شریعت مستقل آ رہی ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر مستقل فرشتے آتے رہے، اور انہی چند دنوں میں جو 70 یا کچھ اور دن ہیں، انہی میں جناب فاطمہ زہرا کے اوپر صحیفہ نازل ہوا.
ہمچنان کہ علی مرتضی وحی بر پیغمبر رو کاتب بود، وحی بر زہرا مرضیگرم، اما وحی تشریعی نہ.
اسی طرح جس طرح رسول امام علی علیہ السلام رسول اکرم کے اوپر آنے والی وحی کے کاتب تھے، لکھا کرتے تھے، اسی طرح جب جناب زہرا پر رسول اللہ کی وفات کے بعد فرشتہ آتا تھا تو جو پیغام لاتا تھا امام علی اس کو بھی لکھتے تھے. ذہن میں فقط یہ فرق رہے کہ یہ وحی وہ وحی نبوت نہیں ہے جو رسول اللہ پہ آتی تھی.
یادتان باشه نزول ملائکه و تشرف به محضر امام و انسان کامل مربوط به شب قدر نیست. اما شب قدر میشه،
شب قدر
مربوط به شب قدر نیست همیشه.
یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام انسان کامل یعنی جو صاحب امر ہوتا ہے اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ فقط شب قدر میں نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ نزول ہے. ان روایت کی طرف توجہ
فرمائیں، روایت در کافی ہے کہ میخونم برای
یہ جو روایت آپ ہم نے بیان کروں، کتاب اصول کافی سے بیان کروں.
ما من ملک یحبته الله فی امر، ہر ملائکی چه برای امر در این عالم بین آبی زمین میان،
روایت بیان کر رہی ہے کہ کوئی فرشتہ بھی کہ جس کو اللہ اس زمین پر کسی امر کے تحت نازل کرتا ہے،
آمدنش یک ادب دار،
اس کے زمین پر آنے کا بھی ایک ادب ہے.
و اون این است که بدع بالامام فعرض علیه، میاد خدمت امام تعرض عرضه میدارد و بعد کار شروع میکند.
خداوند عالم اس زمین پر جس فرشتے کو بھی بھیجتا ہے اس کے آنے کا ادب یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو پہلے امام کی خدمت میں جاتا ہے، ان کے سامنے عرض ادب کرتا ہے، اس کے بعد اپنی ذمہ داری کے پیچھے جاتا ہے.
مختلف الملائکہ من عند اللہ الى صاحب هذا الامر، اونی که امام انسان کامل ملائکه بر اون نازل میشه.
اسی روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو انسان کامل ہے اس کے اوپر فرشتے مختلف اوقات میں نازل ہوتے رہتے ہیں.
یادتان باشد اینو باز تکرار میکنم، نزول ملائکه و تشرف اون خدمت انسان کامل مربوط به شب قدر.
میں دوسری بار اس نقطے کی تاکید کرنا چاہوں گا کہ فرشتوں کے نزول کا مسئلہ اور صاحب امر پر فرشتوں کا حاضر ہونا فقط شب قدر سے مخصوص نہیں ہے. شب قدر کو ایک خصوصیت ضرور حاصل ہے، ایک استثنائی کیفیت ہے شب قدر میں.
چرا؟ چون تنزل الملائکه، کل الملائکه نزول میکنن.
شب قدر کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ قرآن کی تعبیر اصطلاح کے مطابق تنزل الملائکہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی تمام کے تمام فرشتے آج کی رات نازل ہوتے ہیں. اور اسی شب قدر میں نزول کی جب بات آئی تو روح کے نازل ہونے کی بھی بات آئی کہ روح یا تو جناب جبرائیل ہیں یا ان سے بھی بڑا کوئی مقرب فرشتہ ہے.
یادتان باشد نزول آمدن ملائکه مخصوص شب قدر نیست. بله شب قدر ویژه.
پس ذہن میں رہے کہ فرشتوں کا صاحب امر بن نزول شب قدر سے مخصوص نہیں ہے، ہاں شب قدر کی اپنی خصوصیات ہیں.
برا چی میان؟
کیوں آتے ہیں یہ فرشتے؟
خب برا چی میان؟ اهداف مختلفی درکاره.
ان فرشتوں کے زمین پر آنے میں مختلف اہداف پوشیدہ ہیں،
هدف و مقصودشون مختلف ہے.
ہر فرشتے کا هدف اور مقصد الگ ہوتا ہے.
گاہی برای عرضه اعمال عباد محضر امام زمان میرسن.
بعض اوقات اس لیے آتے ہیں کہ بندوں کے اعمال امام عصر کی خدمت میں پہنچا سکیں. یہ فرشتے امام عصر کے رپورٹرز ہیں، ان کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں، ان کو سامنے گزارش پیش کرتے ہیں.
برادر من، خواہر من، عزیزان، بدانید ملائکه ای هستن که خدمت حضرت میرسن گزارش میدن.
میرے عزیز بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، اس بات کو سمجھیے کہ امام عصر کی خدمت میں فرشتے ہم سب کی جا کے خبر دیتے ہیں، رپورٹ پہنچاتے ہیں ان تک.
عليهم اعمال العباد كل يوم الى يوم القيامه.
اور روایت بیان کر رہی ہے کہ امام عصر پر صاحب امر پر فرشتے روز آنا نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قیامت تک ہی ایسا ہوگا. بعض اوقات
وہ مانوس مشہن،
بعض اوقات یہ فرشتے گفتگو کے لیے آتے ہیں، کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، ان پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں.
زہرائے مرضیے تنہا شدی، ہمیں رہا کردن، جبرئیل کنارش میشینه، بس محادثه میکنه.
گفتگو کے لیے، دل جوئی کے لیے آتے ہیں. یعنی آقا نے استعمال کیا کہ یعنی جناب زہرا کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ زہرا آپ اپنے بابا کے بعد تنہا ہو گئی ہیں، غم نہ کریں، ہم آسمان سے نازل ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے.
گاہی برای تائید و تصدیق میان،
بعض اوقات کسی چیز کی تائید کے لیے، کسی چیز کو
تائید کنا،
کسی فیصلے کو کروانے کے لیے آتے ہیں.
گاہی برای تصدیق کمک، خدمت و کمک به امیدواری میان،
بعض اوقات مدد کے لیے آتے ہیں.
گاہی ہم برای زیارت معصومین،
بعض اوقات آئمہ اطہار کی زیارت کے لیے آتے ہیں فرشتے.
گاہی ہم برای زیارت قبورشون،
بعض اوقات ان کی بعض فرشتے ہوئے ہیں جو آئمہ اطہار کی قبور کی زیارت کے لیے آتے ہیں.
گاہی ہم برای زیارت ظالمینشون میان،
بعض فرشتے ہوئے ہیں جو خود آئمہ کے زواروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں.
بساطی ہے،
ایک عالم ہے پورا.
ان معارف رو ما فقط از طریق اہل بیت میتونیم به دست.
یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ معارف ہیں کہ جن کو ہم فقط اہل بیت کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں.
یاد فرماتے ہیں برای زیارت میان، هیچ ساعت نیست، هیچ روزی نیست که ملک مقربی نیاید به کربلا نبی مرسلی نرود.
روایت نے بیان کیا ہے، یعنی بعض فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کربلا میں امام حسین کی زیارت کے لیے کوئی ملک مقرب نہ آتا ہو، نبی مرسل موجود نہ ہو.
یادتون باشه ملائکه مختلفن، بعضی از ملائکه ها زمینی شدن،
بعض ملائکت اللہ اللہ کے فرشتے ان کے بھی درجات ہیں، ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جو آ کر زمین پر بس گئے ہیں.
عاشورا آمدن، عاشورای سال شهر دیگه بر نگشتن.
یہ وہ فرشتے ہیں جو زمین پر آ کر بس گئے، یہ وہ ہیں کہ جو سن 61 ہجری کی عاشورا کے دن آئے تھے، اس کے بعد پھر واپس نہیں گئے.
دور قبر مطهر آباد اللہ طواف میکنن،
اور اس دن کے بعد سے، سن 61 ہجری کے بعد سے آج تک ان کا کام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطهر کا طواف کرتے رہتے ہیں.
امام باقر فرمو،
امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
4000 ملائکہ خاک آلوده و پریشان.
امام نے ارشاد فرمایا کہ 4000 فرشتے کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ انتہائی غم زدہ کیفیت میں ہیں، ایسی اپنی غم زدہ کیفیت میں امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کا گریہ جاری رہے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ فقط آپ امام حسین پہ آنسو بہاتے ہیں؟
ملائکہ زار میزنن،
فرشتے آہ و نالہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں.
یذکرون الحسین علیہ السلام علی یوم القیامہ،
یہ فرشتے ہیں کہ جو قیامت تک حسین پر آنسو بہاتے رہیں گے.
فلا یأتیہ احد الا استقبلوه، ہر زائری کے میرے کربلا اینا ازش استقبال میکنه.
اور یہی وہ فرشتے ہیں کہ جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کا زوار کربلا میں قدم رکھتا ہے، یہ اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں. اپنی اہمیت کو پہچانی ہے، جب آپ زیارت حسین پر جاتے ہیں فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں.
ہر کدام از زوارای ابا عبداللہ مریض میشن به عیادتش میان،
اور اس کے بعد جو بھی امام حسین کا زائر کربلا میں بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں.
لا یمیتو احد من اللہ شہدو، هیچ کس نمی از زوارای امام حسین نمی میرد نگه که اینها میان برای حضور در مراسم.
اور اسی طرح اگر کربلا میں کوئی زائر امام حسین اس دنیا سے چلا جائے تو یہ فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں آتے ہیں.
پس ملائکه رفت آمدشون مختلفه.
بس یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فرشتوں کا زمین پہ آنا جانا مختلف مقاصد کی خاطر ہے. بعض فرشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں.
اما شب قدر،
شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟
شب قدر دیگه مخصوص،
شب قدر خصوصیت رکھتی ہے،
برای مقدرات صدر میاد.
اور اس شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ایک سال کی تقدیر لے کر آتے ہیں،
اہداف دیگر
اور دوسرے مقاصد کی خاطر آتے ہیں.
تنزل الملائکہ والروح،
قرآن نے بیان کیا کہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں تمام فرشتے اور روح.
قلب مقدس امام زمان،
اور اس رات میں وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے قلب مطہر و مقدس پر نازل ہوتے ہیں.
محل نزول و فرود فرشتگان اصل،
ان کے نازل ہونے کی جگہ امام عصر کا قلب مبارک ہے. کیوں امام کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ چونکہ امام امام ہیں، پوری کائنات پر ان کا احاطہ ہے، آتے ہیں تمام چیزوں کی خبر دیتے ہیں امام کی خدمت.
ان کے نزول ملائکہ به این عالم در محضر امام زمان چگونه است اون بمونه، آیا به نحو تجافی می آیند یا به نحو تجلی، این بماند.
اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ فرشتوں کا جو نزول بیان کیا گیا آج کی رات میں امام عصر پر، وہ کس طرح آتے ہیں؟ تجلی باقاعدہ ظاہری شکل میں آتے ہیں، کسی اور طریقے سے آتے ہیں؟ اس کو ابھی ہم بحث نہیں کرتے.
می آیند اما چگونه، خیلی مهم
اہم ہے یہ بات کہ کس طرح فرشتوں کا نزول ہوتا ہے.
یہ روایت میں براتون بخونم، از این روایت شما درس ها میگیرید.
میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس روایت سے آپ بہت سے نکات نکال سکتے ہیں.
کون جبرائیل؟ جبرائیل ہر وقت می آمد خدمت رسول اللہ.
روایت یہ کہ جبرائیل جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے،
قعد بین یدیه، در ادب رو ببینید، ادب تشرف ها، قعد بین یدیه در مقابل اون دو زانو می نشست،
ادب ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں۔ جبرائیل جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا ہے۔
جبرائیل داخلنے میں شروع
اور جناب جبرائیل بھی رسول اللہ کی خدمت میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان سے اندر آنے کی اجازت نہ لے لیں۔ یہ فرشتے کہاں امام اعظم کی خدمت میں آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، کون سی جگہ ہے، کدھر؟
ببینید شب قدر به من گفتن که یکی از آداب شب قدر این است که زیارت ابا عبدالله رو یادتون باشه۔
شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہمیں یہ بتایا اور سکھایا گیا کہ جب بھی شب قدر آئے امام حسین کی زیارت کو نہ بھولنا۔
من خیال میکنم،
میں سوچتا ہوں
کہ حضرت در بالای سر مطهر ابا عبدالله زیر اون قبه مبارک می کنه۔
میں سوچتا ہوں، میرا خیال ہے اس طرح سے کہ امام عصر آج کی رات میں کہاں ہوتے ہوں گے، شاید وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس قبہ مبارک کے نیچے امام حسین کے سرحانے ہوتے ہوں
گے۔ کربلا
کربلا میں کیا ہوتا ہے شب قدر؟
امام زمان نشسته، ملائکه، کل ملائکه نزول میکنن به محضر حضرت جبرئیل که در مقابل پیغمبر اکرم مثل عبد زرخرید مینشد. اینها چگونه مینشینن در محضر این انسان کامل؟
کہ اب کربلا میں کیا محشر اور کیا منظر ہوگا کہ امام عصر کے سامنے فرشتے آتے ہوں گے، کس طرح بیٹھتے ہوں گے؟ جبرائیل کی کیفیت بیان کی گئی کہ جب رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے تو خریدے ہوئے غلام کی مانند ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔
حالا ما در شبهای احیا ادب حضورمون در محضر خداوند و امام زمان باید چگونه باشه؟
سوال پوچھیے اپنے آپ سے کہ امام عصر کی خدمت میں آج شب قدر حاضر ہونے کے لیے ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے؟
آقا علی ابن الحسین ادب حضور رو در محضر الهی یاد ما داد،
امام سجاد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں جانے کے ادب اور آداب ہمیں سکھائے ہیں۔
این روایت از ناحیه مقدسه و از حضرت حجت رسیده۔
یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے یہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے بیان کی گئی ہے۔
خان علی بن حسین زین العابدین یقول فی سجوده، زین العابدین همیشه کارش این بود که در سجدش این عبارات رو میگه۔
امام عصر بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی سجدہ کرتے تھے اس میں یہ بیان کرتے تھے۔
حالا این حرف کجاست؟ و اشار فی هذا الموضع، فرمود در این موضع، اون موضع کجاست؟ و اشار به یده الی الحجر تحت المیزان، تو حجر اسماعیل زیر ناقدان، و همینجا سر به سجده میگذاشت جدم علی ابن الحسین۔
امام عصر نے ایک روایت بیان کی ہے اور کہا کہ جب بھی امام حسین امام سجاد علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے تو سجدے میں یہ کہتے تھے، پھر بیان کیا کس جگہ، تو جو کعبے کے اندر میزاب رحمت ہے حجر اس کے اسماعیل کے اندر، ادھر امام سجاد سجدہ کیا کرتے تھے اور وہاں یہ پڑھتے تھے۔
یاد امام شکار کنی شب قدر تنها کی شدیم تو خونه اور بیلی دوی کرده کنا بندے
نامازی تو در پیشگاہ تو خدا۔ امام عصر بیان کرتے ہیں امام سجاد سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، امیدو کا بفنائک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اللہ، مسکینو کا
بفنائک، بیچارے بیچارے تو در پیشگاہ تو،
مسکینو کا بفنائک، تیرا بیچارہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فقیر ہوں، امام نے کہا مسکینوں کا، تیرا بیچارہ جس کی حاجت تیری طرف ہے، میں تیرا طالب ہوں.
فقیر و چه بفنائه من فقیر تام.
ان تمام جملوں میں امام نے اللہ کی جانب ایک ضمیر پلٹائی کہ میں تیرا فقیر ہوں، تیرے لیے بیچارہ ہوں، یعنی میں تیری حاجت رکھتا ہوں، تیری طلب ہے مجھ کو.
سائل و چه بفنائه،
تیرا سائل تیری بارگاہ میں آ گیا. یہ جملے یاد رکھیں اور ان جملوں کو پڑھیے جا کے آج. عبید کا بے فنا ایک،
مسکین کا بے فنا
ایک، مسکین کا بے فنا ایک،
فقیر کا بے فنا
ایک، فقیر کا بے فنا ایک،
سائل کا بے فنا ایک،
سائل کا بے فنا ایک.
دو توبہ،
دوسری چیز توبہ ہے آج کے آداب میں سے توبہ.
ما هر سال که میشه بنای بر توبه رو میذاریم، مبادا شیطون بهتون بگه تو که شکستی کافیه دیگه بابا، تو نمیتونی توبه کنی. نه، این دسیسه شیطان.
هم هر سال شب قدر میں آتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں توبہ کا. ایسا نہ ہو کہ ہم جب توبہ کے لیے آج بیٹھیں تو شیطان ہمیں وسوسہ کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اتنی دفعہ تو توبہ توڑ چکے ہو، اب فائدہ کیا ہوگا. اب آپ کے پاس وسیلہ ہے، شفیع موجود ہے، قرآن موجود ہے، امام زمانہ موجود ہیں.
اصلا انہی کے میگن قرآن بگذر روی سر دستتان بگذر، یعنی چھے
یہ جو ہم سے کہا گیا اعمال قرآنی انجام دو، قرآن کو اپنے سر پہ رکھو، اپنے ہاتھ سر پہ رکھو، اس سے کیا کیوں کہا گیا؟
ان کے دست بگذران رو سر، یعنی چھے
یہ جو ہم اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں؟
شما رفتید پای روزه یہ روزه خون ہا دیجئے ہاں؟
جب کوئی روزہ خانی کرتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، آپ نے اس کو مصائب پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ جاتے ہوں گے مصائب کی محفلوں میں. ان مصائب پڑھنے والوں میں کسی ذاکر سے شاید یہ کبھی پڑھا ہوگا جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس چڑھائی پر گئی جس کو تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے سروں کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر سے ہاتھ انسان سر پہ اس وقت رکھتا ہے کہ جب اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ بچے، وہ بیچارہ ہو جائے. یہ خود توبہ کرنے کے لیے ایک ادب ہے ہمیں جو سکھایا گیا. یعنی انسان اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لے، کہے کہ پروردگار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری بیچارگی کی دلیل ہے کہ میرے ہاتھ سر پر ہیں.
خدا میپذیرے
اور خدا مند عالم قبول کرتا ہے، خدا اپنی بارگاہ سے لوٹاتا نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی توبہ بھی توڑی ہو پھر واپس آئے،
میں بولا شیطان بہت بے گئے یہ قبول نہیں شے نا، سب بار اگر توبہ شکستی بار
شیطانی وسوسے اور دھوکے میں نہ آئیں. بلکہ ایک شاعر کا جملہ ہے کہ اگر 100 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو دوبارہ پلٹ آؤ.
ابزار توبہ تسلیم، یکی تسلیم و نیت ہے.
اور توبہ کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک چیز انسان کا حتمی اور قطعی ارادہ ہے اور نیت ہے.
قرآن رو بر سر بگذاریم، خدا رو به قرآن و ذوات مقدس قسم بگیریم،
اور اس کے بعد قرآن کو اپنے سر پہ رکھیں اور ائمہ اطہار کی ذوات مقدسہ کو شفیع بنائیں.
خب اگر ما آمدیم و عدد محضر رو یاد گرفتیم و حاضر در محضر بودیم،
اب اگر ہم نے آئے اور ہم نے حضور پیدا کرنے کے لیے آداب جو بیان کیے کہ ان کو سیکھ لیا
و توبہ ہم کریں
اور توبہ بھی کر چکے ہیں،
یادت باشه در حس قرار میگیری.
اگر ہم نے ان آداب کا خیال رکھا اور توبہ کر لی، صحیح توبہ، تو ہم ایک قلعے میں آ جائیں گے، ایک حصار میں آ جائیں گے.
یادت باشه
ایک حصار میں آ جائیں گے.
خدا دست تو در اون حصار میگیره،
خدا بند عالم اس حصار میں آپ کو لے لے گا، آپ کے ہاتھ کو تھام لے گا.
داخل
جب ہم اس طرح کریں گے تو ہم ولایت الہی کی حصار میں، قلعے میں آ جائیں گے. اس کے بعد پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے قدم کو دوبارہ اس قلعے سے، اس حصار سے باہر نہ نکالیں.
دل حوث بیرون رفتن بکند از این حس.
اس کے بعد جب ہماری توبہ قبول ہو جائے اور ہم اس حصار میں آ جائیں، پھر ہمارا دل نہ چاہے کہ ہم باہر نکلیں اس حصار سے. خلاصہ یہ گفتگو ہوگا کہ ہمیں ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے،
باید حاضر باشیم،
اور ہمیں شب قدر میں حاضر ہونا چاہیے.
خداوند انشاءاللہ توفیق حضور در محضر رو به هممون عنایت کنه.
خدا انشاءاللہ حضور کی توفیق ہم سب کے شامل حال فرمائے.
السلام.